الحمد لله رب العالمين بارد الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتبه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرام، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے حوالے سے کچھ پہلو اور کچھ گوشے آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان ہوئے ہیں. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ اس سلسلے کا تعلق جہاں قرآن کریم سے ہے، جہاں حدیث سے ہے، وہیں پر تاریخ سے ہے، اس اعتبار سے جب اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو تاریخی حوالے یقینی طور پر انسان کو پیش کرنے پڑتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ ولایت کو، ولایت کے اس مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح سے بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام میں، اپنی احادیث میں کس طرح سے زور دے کر اس کو اپنی گفتگو کا محور و مرکز بنایا، اور پھر تاریخ میں اس موضوع کے حوالے سے مسلمانوں کی طرف سے کس طرح کا سلوک روا رکھا گیا. یہ تینوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہیں. پہلے دن شاید یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم قرآن کریم کی روشنی میں ولایت کی بات کرتے ہیں تو ولایت کے دو پہلو ہیں. ایک کا تعلق زمین اور اہل زمین کی خلافت سے ہے، ان کی امارت سے ہے، نبی کریم کی جانشینی سے ہے، ولایت سے ہے، حکمرانی سے ہے، نظام حکومت سے ہے، انسانی معاشرے کے نظم و نسق کو چلانے کے حوالے سے اس سے تعلق بنتا ہے اس موضوع کا، اور مجموعی طور پر ایک انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے جس حکومت کی ضرورت ہوتی ہے اس حکومت سے تعلق ولایت کا بنتا ہے. یہ ایک اس کا پہلو ہے. عام طور پر شیعہ اور اہل سنت کے درمیان تاریخی، کلامی اور عقائد کے اعتبار سے جو اختلاف ہے وہ اسی نقطے پر آئے، جو کہ دوسرا پہلو جو نبی کریم اور آئمہ کی معنوی ولایت کے حوالے سے ہے اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں آئے، اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بعض جگہوں میں ہمارے دوسرے بھائی اس مفہوم کو ہضم کرنے سے قاصر ہوں جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں اور اہل البیت کے ماننے والے جس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ولایت کے معنوی اور تکوینی معنی کے حوالے سے مجموعی طور پر کوئی بہت زیادہ فاصلہ موجود نہیں ہے۔ لہذا جب ہم معجزات نبی کی بات کرتے ہیں، معجزات جانشین نبی یعنی علی مرتضیٰ کی بات کرتے ہیں اور کرامات اہل البیت اور معجزات کی بات کرتے ہیں، تو اہل سنت کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ان باتوں کو نہ صرف مانتی ہے بلکہ اس کو عقیدے کے طور پر قبول بھی کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اہل سنت کے بعض بڑے بزرگوں نے جن ائمہ اہل البیت کو ہم اپنے وقت کا اور ہر زمانے کا امام مانتے ہیں، یعنی امیر المؤمنین سے لے کر امام اثر علیہ الصلاۃ والسلام تک، ان ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو اس حد تک بعض اہل سنت علماء کرام صوفیاء اور بزرگوں نے مانا ہے کہ اگر ان ہستیوں کے نام، توجہ طلب بات یہ ہے، باقی چیزیں ایک طرف ابھی، کہ اگر ان ہستیوں کے نام یعنی امیر المؤمنین کا نام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نام، امام حسن اور امام حسین کا نام، اسی طرح سے آخر تک یعنی امام مہدی آخر الزمان تک کے نام، اگر ان 14 ہستیوں کے نام کسی کاغذ پر لکھ کر آپ کسی مجنون کے گلے میں ڈال لیں تو اس کا جنون ختم ہو جائے اور وہ عاقل بن جائے۔ یہ میں تشیع کی روایت بیان نہیں کر رہا، یہ میں اہل سنت کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ معنوی حوالے سے ان ہستیوں کے اس مقام کو پوری دنیا نے قبول کیا ہے۔ مشکل کہاں پر کھڑی ہوتی ہے؟ جہاں پر ظاہری طور پر انسانی معاشرے کی حکومت، خلافت، ولایت، وزارت، وصایت اور وہ امور جن کا تعلق انسانی معاشرے کی باغیں سنبھالنے اور اس کو ایک نظم و نسق دینے سے ہے، جس کو ہم خلافت کہتے ہیں، اختلاف یہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت سارے بزرگوں اور پیروں کو سب مانتے ہیں اور اختلاف نہیں کرتے، لیکن جب عملی طور پر وہ سیاست میں آئے تو چونکہ مفادات کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اہل البیت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اہل البیت کی معنویت کو ہر دور میں ہر زمانے کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ اہل البیت کے مقام اور مقام ولایت کے حوالے سے تکوینی ان کے پہلوؤں کو کسی نے آج تک رد نہیں کیا۔ ان کے معجزات، ان کے کرامات، ان کی بلندی، ان کے درجات کو کسی نے رد نہیں کیا۔ ہاں، ناسبیوں کی بات اور ہے، جب ناسبیوں کی بات آئے گی تو وہ بہت ساری جگہوں میں، حتیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بھی گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے وہ اس وقت پیش نظر نہیں ہے ہماری گفتگو میں۔ لیکن جب ہم عامت المسلمین کی بات کرتے ہیں، جس کے دو بڑے دھڑے اہل تشیع اور اہل سنت کے نام سے انسانی اور مسلمان معاشرے کے اندر موجود ہیں، تو ان معاشروں کے اندر اہل البیت کی مودت کو، ان کی محبت کو، ان سے عقیدت کو، ان کی معنوی اور باطنی ولایت کو اہل سنت کی ایک بہت بڑی اکثریت نے بھی قبول کیا ہے۔ میں دور نہیں جاتا، مفتی عدنان ہیں، سلفی ہیں، سلفی یعنی وہابی، سعودی ہیں،
جب انہیں سعودی ٹی وی پر محرم کے انہی ایام میں میزبان بھی سعودی اور سلفی ہے, سلفی یعنی وہابی, جب وہ ان سے سوال و جواب کرتا ہے محرم کے حوالے سے, اہل البیت کے حوالے سے, تو اگرچہ وہ ابن تیمیہ کا پیروکار ہے, ابن تیمیہ خود حدیث کے میدان میں اس نے کاٹ کوٹ بہت کی اور تقریباً جتنی بھی احادیث اہل البیت کے حوالے سے اہل سنت منابع میں موجود تھیں ان سب کو ماشاءاللہ سے جھوٹا قرار دے دیا, چونکہ اہل البیت کا بوجھ جو ہے, لہذا ہر چیز پر خط بطلان کھینچ کر کہہ دیا کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, جبکہ وہ حدیث اہل سنت محدثین نے نقل کیا ہے, اہل سنت راویوں نے نقل کیا ہے. سلسلہ یہ سند اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے محدثین, سارے کے سارے ناقلین, سب کے سب اہل سنت کے عقیدے کے حامل ہیں, لیکن چونکہ اہل البیت سے بغض تھا اس لیے اس کا انکار کر دیا. لیکن اس کے باوجود, اس کے باوجود آپ شاید نیٹ پر جا کر سرچ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن کریم کی وہ تمام آیات جو اہل البیت اور خصوصاً علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ہیں, ان آیات کے بارے میں جب ہمارے ان وہابی حضرات سے, سلفی حضرات سے پوچھا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو رافضیوں کا اختراع ہے, ان کی طرف سے پیدا کردہ چیز ہے. آگے پھر فوراً ایک حاشیہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اگرچہ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں ان جعلی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, یعنی یہاں سے پھر اپنے اس پرانی بات کو رد بھی کرتے ہیں, لیکن جب آیت کی بات آتی ہے, روایات کی بات آتی ہے تو فوراً اس کی تعویل شروع کر دیتے ہیں, توجیہ شروع کر دیتے ہیں, نہیں یہ علی کے بارے میں نہیں ہے, نہیں یہ اہل البیت کے بارے میں نہیں ہے, یہ بات میں جھوٹے انداز میں ان سے منسوخ کر دیا گیا ہے. جتنی بھی اہل البیت کے حوالے سے آیات ہیں ان کو آپ سرچ کریں, آپ کو فوراً اسی طرح کے جوابات نیٹ کے اندر مل جائیں گے. مثلا چاہے آپ غدیر کے حوالے سے, غدیر کے واقعے سے پہلے نازل ہونے والی آیات یا بعد میں نازل ہونے والی آیات, دونوں کو جب اس کی تشریح دیکھیں گے اور سوال پھینکیں گے تو جواباً یہی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یعنی امیر المومنین کی عظمتوں کا انکار بھی نہیں کریں گے, لیکن ان کی فضیلت میں وارد ہونے والی آیات کے شأن نزول کا بھی انکار کریں گے اور روایات کو بھی جھٹلائیں گے. لیکن اس کے باوجود میں کل دیکھ رہا تھا کہ اس سلفی مولانا نے جب ای وی پر بیٹھ کر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت رسول خدا کی اولاد خصوصاً امام حسین کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے قتل کے حوالے سے, ان کی شہادت کے حوالے سے مغموم ہوا جا سکتا ہے یا نہیں, چینل سعودی, مفتی سعودی اور ادھر سے پوچھنے والا بھی سعودی, تینوں کا مسلک ایک یعنی سلفی وہابی, کہنے لگے کہ جتنی آیات اور جتنی روایات ہم نے رسول کریم سے سنی ہیں اور دیکھی ہیں اس کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص حضرت امام حسین, البتہ ان کا جملہ یہ تھا, ان کا جملہ یہ تھا کہ شیعہ اثنا عشری جن حضرات کو اپنا امام مانتے ہیں اور وہ اہل البیت کے امام ہیں, اہل البیت کے سلسلے سے ہیں, ان کے غم میں غمگین نہ ہونا منافقت کی علامت ہے. کہ کون نہ ہے ایک سلفی عالمین, کیوں؟ اس لیے مجبور ہے یہ بات قبول کر لے. تو اس نے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کہیں آپ شیعہ تو نہیں ہو گئے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو جواباً کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ, ایک ماں کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک دن اور کچھ عرصے کے بعد وہ وفات پا جاتا ہے, کیا جس دن پیدا ہوا تھا اس دن کی ماں کی کیفیت اور جس دن وہ بیٹا وفات پا گیا اس دن اس ماں کی کیفیت دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر مجھے بتاؤ کہ امام حسین کی پیدائش پر رسول کریم خوش ہوئے ہوں گے یا مرحوم؟ کہا خوش. تو تو کہا جس دن وہ شہید ہوئے اس دن آیا رسول خدا غمزدہ ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ کہا غمزدہ. تو کہا جس شخص کو رسول کے غم میں شریک ہونا نہ آتا ہو وہ صرف منافق نہیں ہے، میری نظر میں کافر کی حد تک پہنچا ہوا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ اہل سنت والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں جب اہل البیت کی محبت اور مودت کی بات آئے گی تو انکار نہیں کریں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان کی ولایت کے خلافتی یعنی ظاہری تشریعی پہلو کی طرف آئیں گے وہاں پر فوری طور پر پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا. اور صرف جھگڑا نہیں ہوگا، چونکہ تاریخ میں ایک واقعہ ہو چکا ہے، جو سقیفہ کا واقعہ ہے وہ ہو چکا ہے، اور نبی کی وصیتوں کو پامال کیا جا چکا ہے، اور اس پر پوری دنیا کو یہ علم ہے کہ اس حوالے سے تشیع اور تسنن کے درمیان دو مضبوط عقیدے موجود ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کہتے ہیں. لیکن آپ جب اس واقعے کے بعد یعنی سقیفہ کے واقعے کے بعد کے حالات کو دیکھیں تو پھر آپ بہت سارے سوالات اٹھا سکتے ہیں جس کا جواب کسی کے پاس نہیں آئے. چونکہ جب آپ بات کرتے ہیں اہل البیت کی ولایت کو خلافت کے معنی میں بیان کرنے کے حوالے سے تو کہا یہ جاتا ہے کہ رسول کریم نے کسی کو بھی اپنا جانشین نہیں بنایا. آپ کی توجہ ہے یا تھکے ہوئے؟ جن کی توجہ ہے وہ ذرا سوال بھیجے میں محمد والے. کریم نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کا تعین پوری زندگی ہر موقع پر کیا ہے. اہل سنت کہتے ہیں نہیں کیا، بالکل نہیں کیا. یہ دو انتہائے ہیں، ایک یہ انتہا ہے اور ایک وہ انتہا ہے. فرض کریں ہم چند لمحوں کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ نبی کریم نے پوری زندگی اعلان نہیں کیا، نہ بتایا، نہ کوئی آیت اتری، نہ قرآن نے کہا، نہ نبی کریم کی سیرت میں کہیں پر نظر آئی، نہ غدیر کا کوئی واقعہ ہوا، نہ باقی آیات میں کوئی اس طرح اشارہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. سوال یہ ہے کہ نبی کریم کی سنت کو پکڑنا آیا صحابہ کرام کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ فرض کریں کچھ نہیں ہوا اور نبی کریم نے کوئی وصیت نہیں کی، آپ سب کہیں گے کہ ہاں ہے. نبی کریم کی سنت کو اگر کوئی ترک کر دیتا ہے تو پھر اس کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو پھر یہ تو نبی کریم کی سنت ہوئی کہ وہ اپنے بعد آنے والے کسی جانشین کا اعلان نہ کریں، تو پھر حضرت ابوبکر نے کیسے کر لیا؟ انہوں نے کیسے کر لیا؟ انہوں نے کیسے حضرت عمر کا تعین کیا جب نبی نے نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے آپ خلاف سنت چلے گئے. جواب کوئی ہے؟ نہیں ہے. پھر کچھ لوگ توجیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، اسلام کا مزاج ایسا ہے کہ عام انسان کو ذہنی طور پر اس کمال تک پہنچانے کے بعد اسلام نے لوگوں پر چھوڑ دیا کہ اب لوگ اپنی مرضی سے جس کا چاہے انتخاب کر لیں. چلیں ہم اس کو بھی چند لمحوں کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں. آپ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، سارے اہل سنت علماء نے لکھے ہیں، کنگال کر دیکھیے، زندگی کے آخری دنوں میں سب نے لکھا ہے بڑے پریشان تھے، بڑے پریشان. سب پوچھتے تھے کہ اے خلیفۃ المسلمین آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہتے تھے میں اپنے بعد اپنے جانشین کے حوالے سے پریشان ہوں کہ کون بنے گا تاکہ اتنی بڑی ریاست کی باغیں اور نظام کو سنبھال سکے. اس لیے روز و شب پریشان تھے، روز و شب ان کو چین نہیں تھا، ذہن مصروف تھا کہ کیا کروں کہ میرے بعد کوئی ایسا بندہ آئے جو خلیفہ بنے جس کے نتیجے میں مسلم امہ کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے. سوال یہ ہے کہ یہ فکر نبی کریم کو نہیں تھی،
نبی کریم جو ایک کامل دین لے کر آئے, کامل دین, اور دین کو اس مقام تک پہنچایا کہ اب کسی مسلمان کو اپنی طرف سے کسی قدم کے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے سامنے سیرت نبوی موجود ہے اور اس کی تائید میں آیات الہی موجود ہیں. نبی کریم کو کوئی فکر نہیں تھی بقول آپ کے, نبی کریم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا, نبی کریم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے بعد جن مشکلات کا سامنا امت اسلامی کو اٹھانا پڑے گا یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں امت کی کوئی رہنمائی میرے کردار اور عمل سے سامنے آنی چاہیے, نبی کریم کو کوئی فکر نہیں تھی. لیکن حضرت عمر فاروق کو بڑی فکر اور بڑی پریشانی تھی کہ بھئی کچھ ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں اس پوری اسلامی ریاست کا جو نظام ہے وہ نظام بکھرے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہے نا جس پر انگلیاں اٹھتی ہیں, سوال اٹھتے ہیں. اب جب آپ نبی کریم کی زندگی کے آخری ایام دیکھتے ہیں, نبی کریم کی وصال کا دن ہمارے اہل سنت مورخین نے بھی اور عموماً اہل تشیع نے بھی پیر کا دن لکھا ہے, پیر کا دن, اس سے پہلے جمعرات کا دن آیا. حضرت ابن عباس کی یہ روایت, توجہ چاہیے آپ کی, میں جو بات کر رہا ہوں اب تک جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں کسی ایک شیعہ کتاب سے نہیں کی, یہ ذہن میں رکھیے گا, کسی ایک شیعہ مورخ یا شیعہ محدث یا شیعہ مفسر کی میں نے بات نہیں کی. حضرت ابن عباس کی یہ روایت بخاری شریف میں منقول ہے, بخاری میں امام بخاری نے یہ روایت کی ہے کہ نبی کریم بستر مرگ پر, یعنی موت کا بستر تھا ظاہر ہے آخری ایام پہ تشریف فرما تھا, صحابہ کرام موجود تھے, صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اتنی میرے پاس لے کر آؤ, کیا لے کر آؤ, ایک قلم اور دوات لے کر آؤ, اس کو ہم حدیث کرتاس کہتے ہیں, حدیث کرتاس معروف ہے اور روایت شیعوں کی نہیں ہے, شیعوں کے ہاں تو خیر بے تحاشا ہے, میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں جس کتاب کو ہمارے اہل سنت بھائی قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ سچی کتاب مانتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر علالت پر تھے اور موت کا وصال کا وقت قریب تھا, آپ نے کہا کہ قلم اور کاغذ لے کر آؤ تاکہ یہ لفظ جو ہے حدیث کے ہیں, تاکہ میں تمہیں ایسی چیز لکھوا دوں جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہونا, جو تمہیں گمراہی سے بچا سکے. ایک دفعہ کہا, دو دفعہ فرمایا, تیسری دفعہ حضرت عمر ابن خطاب اٹھ کھڑے ہوئے, کہا کہ اب ہمارے پاس قرآن تو آ گیا ہے, قرآن کا نزول مکمل بھی ہو چکا ہے, جب قرآن موجود ہے تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت کیا ہے. یہ کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا, یہ کوئی شیعہ محدث کی روایت نہیں ہے, یہ کس کی روایت ہے, امام بخاری کی. حضرت عمر کھڑے ہوئے کہا کہ اب نبی کے آنے کے بعد, نبی پر قرآن کے پورے نزول کے بعد اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے. نبی کریم کا اصرار بڑا کہ جاؤ قلم دوات لے کر آؤ میں لکھوا دوں. جب نبی کریم کا اصرار اور حضرت عمر بن خطاب کا انکار آمنے سامنے یہ منظر پیش آیا تو جو لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر ہے صحابہ تھے, کون سے صحابہ تھے, جو سب سے بڑے تھے, ان صحابہ کے درمیان تفریق اور اختلاف پڑ گیا.
کچھ نے کہا کہ لاؤ کیونکہ نبی کا حکم ہے, کچھ نے کہا کہ نہیں چونکہ قرآن مکمل ہے. انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کے اس قول کی پیروی کی, کہا کہ چونکہ انہوں نے فرما دیا ہے کہ قرآن کریم آ چکا ہے اور قرآن کا آنا کافی ہے, اب جب قرآن ہے تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت کیا ہے.
شور و غل اٹھا, حضرت عمر بن خطاب کو تھوڑا سا, چونکہ آپ تاریخ پڑھتے ہیں آپ بھی اور سب نے لکھا ہے کہ غصے والے تھے, لہذا آپ نے حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ان ھذا الرجل لیہجر,
یہ بھی جملہ کس کا ہے؟ امام بخاری کا. امام بخاری کا نہیں بلکہ حدیث کا, جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اور بخاری شریف میں نقل کیا ہے.
حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ شخص اس وقت ہجر یا حجر جو ہے, ان الرجل لیہجر کا مطلب کیا ہے؟ آپ عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیماری سے نڈھال ہو اور اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو تو اس وقت وہ جو کچھ بول رہا ہوتا ہے اس کو خود اس کی خبر نہیں ہو رہی ہوتی, اس کیفیت کو ہذیانی کیفیت کہتے ہیں آپ اردو میں. ان الرجل لیہجر کا مطلب کیا ہے؟ یہ شخص اس وقت جو ہے ہذیان کی کیفیت کا شکار ہے. کس کے بارے میں؟ نبی کریم, نبی مقدس کے بارے میں. جب یہ کہا تو نبی کریم نے, خود اسی روایت کے الفاظ ہیں, نبی کریم نے فرمایا کہ اٹھو میرے پاس سے اور سب نکل جاؤ باہر. سب اٹھے اور نکل گئے. یہ روایت پھر میں عرض کر رہا ہوں, ابھی بھی جا کے نیٹ پہ تلاش کریں, جا کے بخاری میں تلاش کریں, فوراً آپ کو یہ حدیث کرتاس مل جائے گی. انہی الفاظ کے ساتھ میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے. حدیث جو ہے بڑی لمبی ہے. قرآن کریم جو کہ اللہ کی کتاب ہے, وہ ہم سے یوں مخاطب ہے کہ نبی کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرنا. نبی جب بول رہے ہوں تو خاموش رہنا. نبی جب کوئی حکم کرے تو سمعن و طاعتن کہہ کر اطاعت کرنا. نبی جب کہے تو پھر اطیع اللہ کے ساتھ ساتھ اطیع الرسول, اس کی اطاعت کرنا. یہ قرآن کی آیات ہیں ساری کی ساری. اللہ یہ کہتا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو, نبی جو کچھ کہے اس کو قبول کرو. اب جو لوگ نبی کو اپنی طرح سے سمجھنا شروع کر دیں گے وہ پھر یہی کہیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح سے ہو یا ہم نعوذ باللہ ان کی طرح سے بن سکے, ممکن نہیں ہے. لہذا جب ہم ان روایات کو دیکھتے ہیں تو یہ روایتیں کیا بتاتی ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک اور پہلو میں آپ کی خدمت میں, آج چونکہ بر وقت میں نے ختم بھی کرنا ہے اور اگلی مجلس میں بھی جانا ہے, تو اس لیے کوشش کروں گا کہ کم وقت میں بات اپنی سمیٹ سکوں. الفاروق, الفاروق آپ نے دیکھا ہوگا شبلی نعمانی کی کتاب ہے. شبلی نعمانی برے صغیر کے بہت بڑے مورخ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, دیوبندی ہیں. انہوں نے الفاروق میں یہ لکھا ہے کہ جب نبی کریم کا وصال ہوا تو جس گھر میں وصال ہوا وہاں پر علی مرتضیٰ بھی تھے, اہل البیت کے باقی افراد بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے. پیچھے سے ایک شخص آیا, حضرت عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سقیفہ میں انصار اور مہاجروں کے درمیان خلافت کے مسئلے پر جھگڑا شروع ہو چکا ہے, اگر بر وقت نہیں پہنچو گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. جنازہ چھوڑ دیا, آپ اٹھ کر چل پڑے, چلے گئے. یہ الفاروق میں مولانا شبلی نعمانی نے یہ اعتراف بھی کیا اور لکھا بھی ہے, اور ایسا ہی ہوا. نتیجتاً رسول کریم رہ گئے اہل البیت کے درمیان, باقی حضرات کہاں چلے گئے؟ سقیفہ میں. اور اہل البیت نے کیا کیا؟ رسول کریم کی اپنی سفارش, اپنی وصیت کے مطابق علی مرتضیٰ نے آپ کو غسل دیا, آپ کو کفن پہنایا, آپ پر نماز پڑھی الی آخر. سوال یہ ہے کہ کیا خلافت کے مسئلے کو دو دن بعد تک ٹالا نہیں جا سکتا تھا؟ کیا نبی کریم کے دفن کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا نبی کریم کا غسل اس سے زیادہ ضروری نہیں تھا؟ کیا یہ وقت پورے عالم اسلام پر سب سے زیادہ سخت وقت نہیں تھا کہ نبی کا وصال ہو چکا ہے اور امت یتیم ہو چکی ہے؟ ایسے میں خلافت کی بندرباٹ سے زیادہ اہم موضوع نبی کریم کی تدفین اور اس غم میں سب کو شریک کرنا ہے۔ لیکن صورتحال کیا تھی؟ وہاں پر اہل البیت ہی رہ گئے اور اہل البیت نے وہی کیا جو رسول کریم کی وصیت تھی۔ جب ان واقعات کو آپ تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ان تمام اقدامات کے پیچھے موجود فلسفے اور حکمت کی سمجھ آتی ہے جو بعد میں اہل بیت کے ساتھ جس کا سلوک روا رکھا گیا، کیونکہ اہل بیت تو دعوے دار تھے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تو دعوے دار تھے کہ بھئی اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے مجھے خلافت کے موضوع کے لیے متعین کر دیا ہے، اور اس کا آغاز صرف غدیر سے نہیں ہوا تھا، صرف غدیر سے نہیں۔ اگر آپ تاریخی اعتبار سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، پہلی جو دعوت ہے رسول کریم کی، پہلی دعوت، اس دعوت کو کیا کہتے ہیں؟ دعوتیں، آپ سب جو ہیں جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو اپنے نصاب میں پڑھتے ہیں نا کہ پہلی جو دعوت تھی وہ نبی کریم کی طرف سے مشرکین قریش کو دعوت تھی، جس میں تمام مشرکین قریش جمع تھے، ایسا ہی تھا۔ جب تمام مشرکین قریش کو جمع کیا گیا، جس میں ابو سفیان بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، امیہ بھی تھا، باقی جتنے بھی بڑے تھے، سب کو جمع کر کے جو رسول کریم نے دعوت توحید دی، اس سے پہلے اپنی صداقت اور امانت کا اعتراف لیا۔ میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا، لیکن جب سب نے تسلیم کیا کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں، اس کے بعد کہا کہ مجھے اللہ نے اپنی جانب سے نبوت کے لیے منسوب کیا ہے اور میری بعثت ہو چکی ہے، تقرر ہو چکا ہے، اب میں تمہیں بتوں کی پرستش سے نجات دلانا چاہتا ہوں اور ایک اللہ کی عبودیت اور بندگی کے دائرے میں لانا چاہتا ہوں۔ کون ہے تمہارے درمیان جو مجھ پر ایمان لائے اور میری اس دعوت کو قبول کرے؟ دعوت النشیرہ پڑھیے گا، یہ بھی ظاہر ہے کوئی شیعہ روایت بیان نہیں کر رہا۔ تمام مورخین نے لکھا کہ سب سے پہلے ایک نوجوان کھڑا ہوا جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا، آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میں نوجوان ہوں، ان سب سے عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن میں آپ کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور اپنے ایمان کا اعلان بھی کرتا ہوں، ایمان کا اعلان بھی کرتا ہوں اور تصدیق بھی کرتا ہوں۔ نبی کریم کی دعوت دوبارہ مقرر ہوئی، کوئی اور خاموشی۔ جو مشرکین قریش تھے انہوں نے حضرت ابو طالب کو تنزم کہنا شروع کیا کہ لو بھائی ابو طالب، اب اپنے بیٹے کی نبوت کو قبول کر لو اور ان کے زیر نظر چلنا شروع کر دو، طنز کرتے ہوئے۔ نبی کریم نے جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے اعلان ہوا، اعلان ذہن میں رکھیے گا، ایمان لانا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ امیر المؤمنین ایمان لائے، ایمان لاتا وہ ہے جو پہلے ایمان سے عاری ہو، ایمان وہ لاتا ہے، یہاں پر اعلان ہے، اعلان ایمان کا اظہار ہے کہ میں مؤمن ہوں۔ جس طرح سے خود نبی کریم کی بعثت سے پہلے کیا وہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی تھے، پھر بعثت کے موقع پر اعلان ہوا ہے، ایسا نہیں کہ اس سے پہلے وہ اللہ کو قبول نہ کرتے ہوں، اللہ کی توحید پر یقین نہ رکھتے ہوں، اچانک کوئی فرشتہ اترے اور کہے کہ آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ ایمان لے آؤ، نہیں، وہ
صاحب ایمان تھے، اسی طرح جس طرح سے امیر المؤمنین صاحب ایمان تھے، اور دعوت ذوالعشیرہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایمان کا اظہار اور اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ پر جو وحی اتری ہے وہ اللہ نے اتاری ہے.
جب یہ اعلان ہو گیا، تاریخ تبری پڑھیے، تاریخ تبری شیعہ نہیں ہے، اہل سنت.
ابن ہشام پڑھیے، تاریخ حلبی پڑھیے، یہ سارے کے سارے اہل سنت کے بڑے مورخ ہیں.
ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ، کہ ہم نے نہ تاریخ پڑھنی ہے، نہ ہم نے احادیث کی کتابوں میں جا کر کنگالنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، نہ ہی ہم نے آیات کو پڑھنا ہے. بس ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مخالف کیا کرتا ہے، اس کے مطابق اس کی مخالفت کے لیے چیزیں گڑنی ہیں، اور اس کے بعد ہتھیار اٹھانا ہے اور کہنا ہے کہ اگر میری مانو گے تو ٹھیک، نہیں مانو گے تو تم کافر ہو.
یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج، ایک روش چل پڑی ہے. نہ اسلام کا یہ تقاضا ہے، نہ اسلام کی یہ روش ہے، نہ اسلام کی یہ تعلیم ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں جاؤ پڑھو، اس لیے ہم کہتے ہیں جاؤ کتابوں پر غور کرو، اس لیے ہم کہتے ہیں جتنے سوال اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ.
اس لیے مکتب تشیع کی یہ خصوصیت ہے، مکتب تشیع کسی کو سوال سے منع نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا کہ تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا،
یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، تمہیں تجدید کلمہ کرنا پڑے گا، نہیں. مکتب تشیع علم کی دعوت دیتا ہے، فہم کی دعوت دیتا ہے، اس لیے کہتا ہے پڑھو 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 پڑھو. اور یہ اس نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اللہ کے حکم سے اور نبی کی سیرت سے عرض کر کے کہا کہ اللہ اور نبی انسانوں کو عقل دلا کر، شعور دے کر، شعور کے ساتھ عملی میدان میں ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ایمان لانے کا حکم نہیں دیتے.
یہ جس معاشرے کے اندر شعور کے ساتھ ایمان آتا ہے، وہ معاشرہ بڑے سے بڑے انحراف کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے.
لیکن جس معاشرے کے اندر شعور کے ساتھ ایمان نہ آئے،
صرف لوگوں کے دیکھا دیکھی ایمان آ جائے، تو پھر ایک ہوا کے تھپیڑے کے ساتھ ایمان کی کیفیت بدل بھی جاتی ہے.
لہذا جب اسی سرزمین میں قادیانیت کا فتنہ اٹھتا ہے، تو آپ کے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ قادیانیت میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے پیچھے علم اور شعور نہیں آئے. جب علم اور شعور نہیں ہوگا، تو پھر نتیجتاً فوری طور پر خود نبی کا انکار کرنا پڑے، نبی کی خاتمیت کا انکار کرنا پڑے. چونکہ شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، عقل کو برکار نہیں لائے، فوری طور پر آپ تبدیل بھی ہو گئے. یہی کیفیت اہل تشیع کے اندر، یہی کیفیت اہل تشیع کے اندر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف کسی اور مکتب فکر کے لوگ شامل ہوں، اہل تشیع بھی اس میں اسی طرح سے شامل ہیں. ایک ذاکر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور علی رب کہتا ہے، اور نیچے موجود وہ بے شعور، بے وقوف اور دین سے لابلگ عوام فوراً نعرے لگاتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے علی رب، اور سب سے پہلے جو کام کرتی ہے وہ کیا ہے؟ گویا میں آج کے بعد کافر ہوں، مسلمان نہیں رہا.
علی رب نہیں ہے، علی رب کا بندہ ہے،
علی اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا بھیجا ہوا ولی ہے. لیکن کیا کیا جائے اس جہالت کا، کیا کیا جائے اس کم عقلی کا، کیا کیا جائے اس بے شعوری کا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں سے جو آواز اٹھے، آپ کو اچھا لگے لپک کر اس کی طرف چلے جائیں، عقل استعمال نہ کریں، شعور استعمال نہ کریں، قرآنی آیات پر غور نہ کریں، نبی کی تعلیمات پر غور نہ کریں. ہمارا المیہ ہے، معاشرے کا المیہ اور جہالتوں کا نتیجہ، اور اس میں کوئی مستثنی بھی نہیں ہے.
اس لیے اہل البیت تربیت کرتے تھے، تربیت.
مجھے نہیں معلوم آپ کے سامنے میں یہ عرض کیا، یعنی
اہل البیت کی روش اور نبی کریم کی روش تربیت انسان کی روش رہی ہے.
یعنی انسانوں کی ایسی تربیت کرو جس کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ بھی وہ شخص کر سکے. اس لیے قرآن نے کہا نا الذین قالوا ربنا اللہ, توجہ چاہیے آپ کی, الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ, جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور یہ کہہ کر اس اعلان اور ایمان کے پیچھے مکمل طور پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. چونکہ جب آپ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ہر طرف سے شیاطین کا حملہ بھی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے بعد ہونے والے حملوں کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, انہی کی اللہ مدد بھی کرتا ہے. جو لوگ صرف کہیں لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد کھڑے نہ ہو سکیں ان کی مدد نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان آیا ہی نہیں. ایمان اندر آئے تو اللہ ان کی مدد کرے, انہوں نے صرف ایک تصور اپنا لیا ہے. سروات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک اور پھر سروات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دور پھر ذرا اونچی آواز سے سروات بھیجیے. لہذا یہ انسانی معاشرے کا المیہ ہے کہ اسلام نے آ کر عقل کی دعوت دی اور ملائیت نے آ کر عقل سے لوگوں کو محروم رکھنے کی کوشش کی. چاہے وہ بنی اسرائیل کی ملائیت ہو, مسیحیت کی ملائیت ہو یا پھر مسلمانوں کی ملائیت ہو, تینوں اسی ایک ہی ڈگر پر ہیں. کبھی اگر توفیق ملی تو میں آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ سناؤں جو آپ نے منیٰ میں ارشاد فرمایا تھا اور قرآنی آیات میں سے ایک ایک آیت کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے اس لیے تباہ کیا کہ ان کے رہبانوں نے امت کو وہ رستہ دکھایا جو رستہ اللہ کا نہیں تھا اور لوگوں نے قبول کر لیا. وہی بیماری تمہارے اندر بھی آ چکی ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ دے رہا ہوں, وہی بیماری تمہارے اندر بھی آ چکی ہے. اس لیے پورے معاشرے کے اندر گند ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ کے دین کی پامالی ہے. نماز زندہ ہے لیکن وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے خلیفۃ المسلمین شراب پی کر جاتا ہے؟ اس پر انشاءاللہ بات ہوگی اگر اللہ نے توفیق دی. ایک ایسے معاشرے کے اندر عقلوں کو جھنجوڑنے کے لیے بہت بڑی کاوش کی ضرورت ہوتی ہے, بہت بڑی کاوش کی. اس لیے زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے شعور میں اضافہ ہوتا ہے. آج لوگوں میں سننے کی صلاحیت ماضی کی نسبت زیادہ ہے لیکن آنے والے وقت میں یقینا اس سے بہت زیادہ ہو جائے گی. اس لیے یہ یاد رکھیے گا عزاداران سید الشہداء کہ یہ جو عزاداری کی مجلسیں ہیں ان مجلسوں سے یہ سیکھیے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے علی زندہ ہو جائے, شرک نہیں. ان مجلسوں کے ذریعے سے علی کا کردار معاشرے کے اندر زندہ ہو, علی کی دوستی کے لبادے میں علی کے نظریات اور علی کے افکار کا قتل عام نہ ہو. ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. امیر المومنین صفین سے واپس آ رہے تھے, صفین سے واپس آ رہے تھے. رستے میں آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ میرے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا, یا رسول کریم کی حدیث ہے امیر المومنین سے خطاب اور امیر المومنین نے اس کا حوالہ نہج البلاغہ میں دیا ہے کہ امت کے دو گروہ میرے بارے میں تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایک وہ گروہ جو میرے بارے میں غلو کر کے مجھے وہاں پہنچانے کی کوشش کرے گا جو میں نہیں ہوں, اور ایک وہ گروہ جو مجھے نیچے دکھا کر وہاں لے جانے کی کوشش کرے گا جہاں کا میں اہل نہیں ہوں. یعنی وہ گروہ جو غلو میں علی امیر المومنین کو خدا کا درجہ دے وہ بھی گمراہ ہے اگرچہ علی کی محبت کے نام پر ہو.
اور وہ بھی جو علی کے بغض اور علی کی دشمنی میں علی کے فضائل کو چھپا کر معاشرے کو علی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
دونوں ایک دوسرے سے بدتر ہیں، ایک دوسرے سے بدتر ہیں۔ آج کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ ولایت کے نام پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ جب ابھی میں کل اپنے ہی پیج پر غالباً میں کومنٹس پڑھ رہا تھا، کہیں پر کسی نے لکھا آپ کو تو علی کی ولایت کا پتہ ہی نہیں آیا، اس لیے کہ علی اللہ کہنا علی کی شان ہے، نعوذ باللہ من ذلك۔ وہ علی جس نے اپنی ابتدا سے انتہا تک کی زندگی میں ہمیشہ توحید کی پاسداری کی، توحید کی، جس نے شب و روز سجدوں کے ذریعے سے انسانی معاشرے کو پیغام دیا کہ انسان کا انسانی زندگی میں معراج اللہ کی بارگاہ میں سجدے سے عبارت ہے،
وہ علی جس نے توحید کے اس کلمے کو سربلند رکھنے کے لیے اپنی اولادیں قربان کر دی اور خود اپنی جان دے دی،
وہ علی جس نے پیدائش اس کی کعبے میں ہوئی لیکن شہادت محراب مسجد میں اور سجدہ ریز کیفیت میں ہوئی،
اس علی کو اس طرح سے انسانی معاشرے سے جدا کرنے کی کوشش کی جائے
اور علی کی محبت کے لبادے میں کوشش کی جائے۔ صفین سے واپس آ رہے تھے، رستے میں کچھ لوگوں کو جمع دیکھا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
جواب آیا کہ یا امیر المومنین یہ کچھ ایسے گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ علی ہمارا خدا ہے۔ جیسے یہ سنا ان کے قریب آئے، زمین پر تشریف لائے سواری کی پشت پر سے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد کہا کہ میں اس خدا کا بندہ ہوں جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے،
لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، حتیٰ علی کی زبان سے بھی قبول نہیں کیا، حتیٰ علی کی زبان سے بھی قبول نہیں کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یا تم توبہ کرو واپس آؤ، یا پھر میں چونکہ امیر المومنین ہوں تمہیں سزا دوں گا، چونکہ خلافت کا دور ہے۔
کہا نہیں یا امیر المومنین، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو آپ کو خدا ہی کہیں۔ امیر المومنین نے کیا کیا؟ امیر المومنین نے دو بڑے گڑے کھدوائے،
بڑے گڑے، ان دو گڑوں کے درمیان سوراخ بنایا تاکہ ادھر سے ادھر تک گزرگاہ بن سکے، انہیں آخری مرتبہ مہلت دی کہ اب بھی توبہ کرو اور آؤ، پلٹ آؤ دین کی طرف۔ نہیں مانے،
جب نہیں مانے تو ان سب کو جمع کیا، پہلے گڑے میں ڈال دیا، اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا، دوسرے گڑے میں لکڑی جمع کر کے آگ لگائی، اوپر سے ڈھکنا رکھ دیا، بند کیا منہ۔
اس گڑے سے جو آگ جلنے کی وجہ سے دھواں اٹھتا تھا، وہ دھواں اس گڑے میں گیا اور اس دھوئیں میں یہ لوگ سسک سسک کر مرے اور اس کے بعد ان کو دفنا دیا گیا اسی گڑے کے اندر۔ یہ علی کی توحید کی علامت ہے، امیر المومنین سے محبت یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے نعوذ باللہ علی رب ہے۔ جو کہتا ہے علی رب ہے اور علی اللہ ہے، وہ نہ صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ مشرک ہے اور کافر ہے۔
توحید علی کو اپنا امام بنانا سکھاتا ہے۔
ہاں، دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی نالائق، کوئی جاہل، کوئی گنوار یہ کہے کہ علی ہماری طرح سے تھے، تو وہ اسی طرح ہے جس طرح سے بعض جاہل نبی کے بارے میں کہتے ہیں۔ امام صادق آل محمد کا یہ فرمان ذہن میں رکھیے گا،
فرمایا کہ ہمیں اللہ کا مخلوق سمجھو۔
امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، فرمایا ہم اہل البیت کو اللہ کا مخلوق سمجھو، اللہ کا بندہ سمجھو، اس لیے کہ ہم اللہ کی تخلیق ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔
اس کے بعد جو ہمارے فضائل تم بیان کرنا چاہو بیان کرو، لیکن یہ سمجھ لو کہ تمہاری عقلیں کم اور محدود ہیں، ہمارا مقام اس سے زیادہ ہے۔
میں اور آپ اپنی اس کوتاہ فکر کے ساتھ علی اور آل علی کی فضیلتوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں جبکہ ان کا خالق ان کا مدثرہ ہے، جبکہ نبی کریم ان کے فضائل بیان کرتے 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 تھکتے نہیں ہیں، ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اس لیے ہم نے جو کچھ سنا وہ ہم نے بیان کرنا ہے، جو کچھ پڑھا وہ ہم نے بیان کرنا ہے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی مخلوق بھی ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بھی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ان کے فضائل ہیں ہماری عقلوں سے، ہماری سوچوں سے، ہماری فکروں سے ماورا ہیں، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے جو مقام ان کا ہے. سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. کربلا ائمہ اہل بیت کی معرفت کو عام کرنے کا مکتب بھی ہے اور ذریعہ بھی ہے. اس لیے ان مجالس سے یہ فائدہ اٹھائیے، ان مجالس کو اپنے زمانے کے تقاضوں سے منطبق کیجئے اور دیکھیے کہ ان مجالس کے ذریعے سے آپ کا دل، آپ کی سوچ اہل بیت کی فکر کے قریب ہو رہی ہے. اگر ایسا ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر غور کیجئے کہاں سے خرابی پیدا ہو رہی ہے. آج میں چاہوں گا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے انتہائی جان نثار ساتھی حضرت حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. کون حبیب؟ بعض لوگوں نے 75 سال اور بعض لوگوں نے 80 سال کا، 80 سال کا بوڑھا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی کیفیت ایسی تھی کہ یہ بھمے آنکھوں پر سایہ کر رہی تھی، اور جب میدان کی طرف جانے لگے تو رومال منگوایا، اپنی بھمے اوپر کر کے اپنی پیشانی باندھ دی، اور اس کے بعد تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور کہا کہ میں فاطمہ کے بیٹے کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں. وہ حبیب ابن مظاہر. حبیب کون ہے؟ حبیب حسین ابن علی کے عاشق، حسین ابن علی کے دل دادا، حسین ابن علی کے مطیع، عمر میں بڑے لیکن آپ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والے. عجیب روایت ہے، بعض لوگوں نے اس کو لکھا ہے، کہا کہ جب دو محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا تشریف لائے تو کربلا کوفہ بلانے والوں میں حبیب ابن مظاہر کا نام بھی ہے. آپ نے خط لکھا کہ مولا حسین آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں. لیکن ظاہر ہے پانسہ پلٹ گیا اور صورتحال بدل گئی. جب کربلا پہنچے دو محرم کو تو آپ نے اپنا قاصد روانہ کیا خط دے کر کہ حبیب کو اطلاع کر دو کہ ہم کربلا پہنچ چکے ہیں. جن لوگوں نے اس خط کو تاریخ کی کتابوں میں درج کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مولا حسین خط لکھ رہے تھے تو ابتدا میں بسم اللہ لکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ حسین ابن علی کی طرف سے اس رجل فقیح، اس مرد فقیح کے نام خط ہے جو اہل البیت کا محبوب ہے. اب حسین کربلا پہنچ چکا ہے، اے رجل فقیح فوراً پہنچ جاؤ کربلا. مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت زینب سرحانے تشریف فرما تھی، جب یہ دیکھا کہ یہ خط لکھا جا رہا ہے اور نیچے امام حسین نے اپنا سائن کرنا چاہا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فوراً روکا اور کہا کہ بھیا میری طرف سے لکھیے گا اے حبیب العجل العجل، ذرا جلدی آنا جلدی آنا. یہ وہ مرد ہے جس کے لیے اہل البیت اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. جب یہ حبیب کربلا پہنچے، جب ان کے ہاتھوں میں وہ خط پہنچا، ظاہر ہے آپ کیفیت کا تصور کر سکتے ہیں کہ اس خط کو آنکھوں سے دگا کر کتنا روئے ہوں گے اور تڑپے ہوں گے کہ آج حسین ابن علی اور ان کی اہل البیت پر یہ وقت آیا ہے. اس غم اور اندوہ کی کیفیت میں کوفہ سے نکلے ہیں، کوفہ سے کربلا 80-85 کلومیٹر کا فاصلہ، 80 کلومیٹر تقریباً تیز رفتار گھوڑے کے ذریعے سے اگر آپ آئے تو ایک صبح چل کے شام کو پہنچ سکتے ہیں.
پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ جب وہ پہنچے تو جن لوگوں نے دیکھا, مورخین نے دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے تو گھوڑے کو بہت دور چھوڑا, زمین پر گرے اور گھٹنوں کے بل عاجزی کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں پہنچے, اپنی پیشانی زمین پر رکھا اور کہا کہ وائے ہو ہم پر کہ زینب تنہا رہ گئی ہیں اور ان کو ہم جیسوں کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے. حسین نے اپنے گلے سے لگایا. روزے عاشور جب ظہر کا وقت آئے اور اس ظہر کے وقت ایک صحابی کے یاد دلانے پر حسین ابن علی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور لشکر یزید کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے, ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دو. تو ادھر سے ایک جواب آتا ہے. جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تمہاری نماز کی قیمت کیا ہے, اہمیت کیا ہے, تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو وہ قبول تو نہیں ہے. لیکن جب یہ الفاظ حسین نہیں بلکہ حبیب کے کانوں تک پہنچتے ہیں تو تلوار نکال کر پلٹتے ہیں اور لشکر پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ اے خناسوں, اے ابلیسوں, تمہاری نماز قبول ہے اور فرزند زہرا کی نماز قبول نہیں ہے. کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر حبیب جیسی ہستیوں کو یا حبیب ابن مظاہر کو موقع ملے اور وہ حسین کی حیثیت اور ان کی آبرو کے دفاع میں ایک لمحے کی کوتاہی کریں. اس لیے جب تیار ہو کر نکلنا چاہتے ہیں تو مولا کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دیں گے کہ میں جاؤں اور آپ کے قدموں میں اپنی جان رکھ دوں, اپنا سر رکھ دوں. اجازت جب ملتی ہے تو کمر کستے ہیں, اپنی بھویں اوپر کر کے رومال باندھ کر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. بعض مورخین نے لکھا ہے 60 اشقیاء اور لشکر یزید کے سربراہوں کو اور سپاہیوں کو تہ تہ کرتے ہیں, یہاں تک کہ بنی تمیم کا ایک خبیث آتا ہے, وار کرتا ہے اور حبیب ابن مظاہر شہید ہوتے ہیں. لیکن جب وہ زمین پر تشریف لاتے ہیں نا, حسین رفتاری کے ساتھ پہنچتے ہیں, اس حبیب کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حبیب تیرے قاتلوں کو میں کیا کہوں, تو جب رات کو سوتا تھا تو سونے سے پہلے ایک پورا قرآن ختم کر کے سوتا تھا, ایک ایسے قاری قرآن کو آج انہوں نے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, بار الہ ہمیں اہل البیت کی معرفت کی دولت سے مالا مال فرما, بار الہ ہمارے دلوں کو اہل البیت کی محبت کا ٹھکانہ اور مرکز قرار دے.